الجزاء بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما عهدا محدودا وامدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الصلاه بالدعوه النبويه والصوله الحيدريه والعصمه الفاطميه والهم الحسنيه والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والوجود التقبية والنقابة النقبية والهيبة الأسفرية والغيبة إلهية القائم بأمر الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المطمئن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يفلح مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. عزیزان گرامی، قرآن کریم کا ٹریڈیشن تورات و زبور اور انجیل کے کمپیریزن میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تھوڑا مختلف ہے. مثال کے طور پر تورات انجیل اور زبور میں کافر مشرک اور مومن اصطلاحات استعمال ہوئی، لیکن قرآن مجید میں کافر مومن مشرک ان اصطلاحات کے ساتھ ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی اور وہ ہے منافق. اور اس کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید نے، الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس واقعے کے بعد کہ جب پیغمبر آخری حج کر چکے مقام غدیر پر وہ مالکۃ العرا تقریر فرما چکے اور پیغمبر کے نے اللہ کے حکم کے مطابق یا یہ رسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اس بڑی اہم بات کا ابلاغ بھی کر دیا، تو وہاں سے ایک اور کیفیت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. اور وہ کیفیت ہے کیفیت نفاق. آج کے بعد الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم وخشون، آج کے بعد تمہیں کفر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اب چیلنج کفر نہیں ہے. فلا تخشون بخشون, ہم سے ڈرو. ہم سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسے چیلنجز ہوں گے کہ جس میں اللہ کی پناہ ہی مانگی جا سکتی ہے, کیونکہ آج کے روز ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا, نعمت کو تمام کر دیا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے اس سے راضی ہو گئے. اب وہ چیلنج جس کا تذکرہ قرآن مجید نے یہاں پر کیا, وہ چیلنج ہے انفاق کا چیلنج. یعنی وہ لوگ جو دین اسلام میں کسی بھی مصلحت, کسی بھی پریشر, کسی بھی طاقت کے توازن کے کو بدلتا ہوا دیکھ کر شامل ہو گئے تھے, لیکن دل اور جان سے اسلام کی حقیقت اور دین کی اس روح سے متفق نہیں تھے, انہوں نے واپسی کا ایک راستہ اپنے لیے چن رکھا تھا, تاکہ کسی وقت بھی اگر کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی واپس پلٹنے کا موقع ملے تو ہم واپس پلٹ کر چلے جائیں. اچھا, سورہ توبہ میں اس گروہ کی نشاندہی کرتے ہوئے, جس گروہ کو نہ توریت نے بتایا, نہ انجیل نے بتایا, نہ زبور نے بتایا, فقط قرآن نے اس گروہ کی نشاندہی کی, اس لیے کہ اس دور میں نفاق کا جو پودا تھا وہ نہیں لگ پایا تھا, وہ بیج نہیں پڑا تھا. سورہ توبہ میں منافقوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا ان المنافقین والمنافقات یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون بأیدیہم ونسوا اللہ فینسوہم ان المنافقین هم الفاسقون. منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی کھڑے ہوں گے منکر کے لیے کھڑے ہوں گے, اور جب بھی مخالفت کریں گے یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, اور جب بھی مخالفت کریں گے نیکی کی, بلندی کی, سچائی کی اور معروف کی مخالفت کریں گے. یہ بکزون بأیدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ بڑی عجیب ٹرمنالوجی ہے قرآن مجید کی, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. اور یہ جان لو کہ منافق جو ہیں وہ فاسق. اب اس ٹرمنالوجی کو جب استعمال کیا تو منافق کے برابر میں مومن کو رکھا, اور مومن کے لیے سورہ توبہ ہی میں فوراً بعد مومن کی اس سے بالکل ریورس کیفیت کو بیان کر دیا. ان المومنین والمومنات یامرون بالمعروف وینہاهم عن المنکر. مومن کی پہچان کیا ہے؟ جب کھڑا ہوگا معروف کے لیے کھڑا ہوگا, نیکی کے لیے کھڑا ہوگا, حق کے لیے کھڑا ہوگا, اور جب بھی روکنے کی کوشش کرے گا وینہاهم عن المنکر تو اس کی مخالفت, اس کا نشانہ ہمیشہ منکر ہوگا. تو مومن میں اور منافق میں بالکل ایک دوسرے کے ریورس کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اب یہاں جو کہا بھئی اب بزون بأیدیہم, یہ بڑی عجیب ٹرم ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیکی کے کسی کام میں پارٹیسپیٹ, ہاتھ بندھا ہوتا تو آدمی کچھ کر نہیں سکتا نا, جب ہاتھ بندھے ہوں تو کیا کرے, کچھ نہیں کر سکتا. تو نیکی کے کسی کام میں پارٹیسپیشن تم ان کی نہیں دیکھو گے, بالکل ایسے ہی جیسے کہ کسی کے ہاتھ بندھے ہوں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو منافق کی شناخت میں سے ایک شناخت یہ بھی ہے کہ آپ اسے کبھی کسی نیکی کے کام میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوا نہیں پائیں گے. پھر قرآن مجید نے ایک اور ورڈ پاس کیا ان المنافقون منافقین هم الفاسقون. پیغمبر, یہ منافق جو ہیں یہ فاسق ہیں, اور یہ فاسق کا لفظ اور ٹرمنالوجی کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوئی کہ جو واقعی تاریخ کے بدترین کیریکٹرز ہیں. مثال کے طور پر ولید بن اتبا جس نے امام حسین علیہ السلام سے گورنر کے طور پر مدینے میں بیعت مانگی. یہ شخص جب بعد فتح مکہ اسلام لے آیا, کون ہے ولید بن عتبہ؟ عتبہ بن بطیح کا بیٹا. وہ شخص جو پیغمبر حالت سجدہ میں ہوتے تھے تو بڑی بڑی اونٹ کی اوجڑیاں لا کر پیغمبر پر ڈالتا تھا, اور بدر میں جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھوں قتل ہوا. تو ولید بن عتبہ کو بڑی درشت تھی اور کہتا تھا کہ میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں, کیسے میرے دل کی خلش ان کی طرح سے دور ہو سکتی ہے کہ علی نے میرے باپ کو قتل کیا. تو یہ بہت ساری خلشیں لوگوں کے دل کے اندر موجود تھیں. اس نے ایک بار جھوٹ بولا پیغمبر کو اور کہا کہ جب زکات کلیکشن کے لیے بھیجا پیغمبر نے کسی جگہ تو کہا کہ انہوں نے مجھے مار کے بھگا دیا, میرے قتل پر آمادہ ہوئے اور وہ زکات دینا ہی نہیں چاہتے تھے. جبکہ یہ شخص وہاں پہنچا ہی نہیں تھا اور پیغمبر اکسا رہا تھا, اگنائٹ کر رہا تھا کہ آپ جو ہے ان کے خلاف لشکر کشی کریں اور ان سے لڑائی کا ہمیں ٹارگیٹ دیں. اسی وقت قرآن مجید کی آیات اتری جو میں اگلی کسی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ فاسق پر کبھی یقین نہ کرنا. تو ولید بن عتبہ کو قرآن نے فاسق کہا. ایک اور تاریخ کا وہ بدترین کیریکٹر جس کی وجہ سے واقعی کربلا وجود میں آیا, امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کیا. جب ولید نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ آپ بیعت کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کون؟ میں حسین. اس کی بیعت جو نفس محترم کا مالک ہے, اس کی بیعت جو فاسق اور فاجر ہے اور قیامت تک کے لیے یزید کی شناخت وہ لفظ فاسق ہو گیا.
بل محمد والے محمد بلند کر سلوات.
یبغضون بیعتیہم, ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, یعنی یہ کبھی نیکی کے کام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ منافق جو ہیں وہ فاسق. اب سورہ منافقون, یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے یہ رویہ, یہ ایٹیٹیوڈ نفاق کا, کہ پیغام ایک پورا سورہ منافقون کے نام سے نازل کر دیا گیا. اور اس کی پہلی آئے کتاب جال منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان الرسول والله يشهد ان المنافقين هم الكاذبون. یہ رسول تیرے پاس سے منافق آئیں گے اور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور تو اللہ کا رسول ہے. قالوا نشهد انك لرسول الله, ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یشهد واللہ یعلم انک لرسول, اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشهد ان المنافقین هم الکاذبون, لیکن اللہ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے منافق جھوٹے. یعنی وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے, نہیں, وہ تو ہمیں پتا ہے تمہارے رسول ہیں. وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ شہادت دے رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. یعنی یہ زبان سے کہہ رہے ہیں, دل سے تجھے رسول نہیں مان رہے. سورہ منافقون کی پہلی آیت, یعنی جو زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتا جائے, یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت پر یقین کرتا. یہ میرا ورڈک نہیں ہے, یہ قرآن کا ورڈک ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول, ہمیں اچھی طرح پتا ہے تمہارا رسول ہے. واللہ یشهد ان المنافقین هم الکاذبون, اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے کہ تو رسول ہے, ہمیں پتا ہے تو رسول ہے. وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ تو رسول ہے, یعنی ان کی شہادت جھوٹی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں جو ہمیں پیغمبر کے خلاف اتنی زبردست ریزسٹنس اور پیغمبر کے آخری ایام میں ان کے خلاف ریزسٹنس اور اس کے بعد اعلی پیغمبر کے خلاف اور پیغمبر اعلی پیغمبر کے خلاف شخصی طور پر ہو یا نہ ہو, لیکن اس رویے, اس شریعت, اس تمام جو پیغمبر کے پیغام کو پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا آل محمد نے, اس کے خلاف جو ریزسٹنس آئی وہ اس لیے آئی کہ ان کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ پیغمبر اللہ کا رسول ہے. مطلب کل جو میں نے آپ کے سامنے وہ تاریخ دہرائی کہ ہم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے اور لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے, تو پھر کیوں نہیں ساتھ دیا؟ اگر یقین تھا کیوں نہیں ساتھ دیا؟ اس مطلب پیغمبر کو پیغمبر سمجھتے تو ساتھ دیتے نا, پیغمبر کو پیغمبر جانتے تو ساتھ دیتے. قرآن مجید نے سورہ احزاب میں پیغمبر کو حکم دیا, یا نبی اتقوا اللہ ولا تتقوا الکافرین والمنافقین, پیغمبر اللہ کی طرف ذمہ داری پوری کرو لیکن ان کافروں اور منافقوں کو اپنے مشوروں میں شامل نہ کرو. تو آپ پیغمبر کی تمام زندگی میں یہ بات دیکھیں گے کہ پیغمبر نے مشوروں میں کسی کو یا مشورے نہیں کیے کسی سے, جو ڈسیشنز کیے ایبسلوٹ ڈسیشن کیے پیغمبر. کسی کو اگر لشکر پر سردار کیا تو ایبسلوٹ, کسی کو اپنے جگہ پر قائم مقام کیا تب ایبسلوٹ, کسی کو آیات برات کی تلاوت کے لیے بھیجا تب ایبسلوٹ. پیغمبر نے جو کیا وہ ایبسلوٹ ڈسیشن تھا, کسی کا صلح حدیبیہ کی ایبسلوٹ, مشورہ مشورہ کسی سے نہیں کیا پیغمبر نے. اس لیے کہ قرآن مجید نے منع کیا تھا کہ پیغمبر منافقوں اور کافروں کو اللہ کی رسپانسبلٹی پوری کیجیے, اور پیغمبر صاحب وقی بہی ہے لہذا اسے مشوروں کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو ان کے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی سورہ احزاب نے کہا کہ واللہ یعذب المنافقین والمنافقات, اللہ منافق عورتوں اور منافق مردوں کو عذاب سے گزارے گا اور شدید عذاب ان کو دے گا. اچھا قرآن کریم میں جب بھی ہم نفاق اور منافق کی باتیں پڑھتے ہیں اور سورہ منافقون میں اور اس کے علاوہ سورہ احزاب کی میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی, سورہ توبہ کی آیات پڑھی, ان ساری آیات میں اور مختلف اور جگہوں پر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ قرآن کریم نے منافقوں کو فرد کے طور پر کبھی ڈسکرائب نہیں کیا, ہمیشہ انہیں گروہ کے طور پر ڈسکرائب کیا, ان کو فرد کے طور پر مخاطب بھی نہیں کیا, انہیں گروہ کے طور پر مخاطب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنے گروہی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر ان کے مشترک مفادات ہوتے ہیں, بظاہر وہ لوگ مختلف نظر آئیں. کیا ہم اپنی آج کی اس سیاسی زندگی میں بھی کیا نہیں دیکھتے کہ فلانا اے پارٹی میں ہے, فلانا بی پارٹی میں ہے, فلانا سی پارٹی میں ہے, لیکن جہاں پر مفادات کی بات ہوتی ہے اندر ہی اندر سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ساروں کا ملنا مفادات کا مشترک ہونا ہے. تو قرآن مجید نے منافقوں کو جو فرد کے طور پر یاد نہیں کیا بلکہ انہیں گروہ کے طور پر یاد کیا مشترک مفادات کی وجہ سے. عزیزان گرامی, یہ بڑی اہم بات ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جب جناب محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنایا تو جناب امیر نے ایک رسول کی حدیث سنائی محمد بن ابو بکر کو اور کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا اور پیغمبر اپنے آخری ایام میں اس بات کی طرف بہت پریشان تھے کہ امت کا مستقبل اور اس کے احوال کیا ہونے ہیں, اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مومنوں کے معاملے بارے میں خطرہ نہیں ہے اور مجھے کافروں کی بھی فکر نہیں ہے, مجھے فکر ان لوگوں کی ہے جن کی زبانیں تو بہت شیریں اور بہت ہی اطاعت اور تابعداری کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں وہ جال ہے جو جال دین کو قبول نہیں کرتے. آخری ایام میں پیغمبر خود اس فتنہ نفاق سے بہت زیادہ پریشان تھے. اب دیکھیے کہ پیغمبر کی زندگی میں بھی کیا فتنہ نفاق نہیں تھا جو آخری ایام میں پیغمبر کو پریشان ہونا پڑا, پیغمبر کی اپنی زندگی میں بھی فتنہ نفاق تھا اور بعد پیغمبر بھی فتنہ نفاق تھا, لیکن جو پیغمبر کی زندگی میں فتنہ نفاق تھا بعد پیغمبر وہ اس نفاق میں بڑا ڈفرنس ہے. جو پیغمبر کی زندگی میں نفاق تھا اس کو کاؤنٹر چیک کے لیے تنزیل قرآن موجود تھی. بھائی احد میں کیا منافق بھاگ نہیں گئے تھے
اور بھاگنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے جب یہ سنا کہ پیغمبر قتل ہو گئے تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی کے ذریعے سے قریش مکہ اور ابو سفیان سے رابطے بڑھا دیے تھے. یہ سب کچھ ہوا تھا. لیکن آیا تو قرآن اتر گئی, سورہ آل عمران کی مسلسل آیات, فتنازعوا تفشلوا, کہ ہم نے تمہارے درمیان تنازع دیکھا اور وہ ساری وہ کسی اور تقریر کے اندر آپ کے سامنے عرض کریں گے. تو قرآن کی آیات کے اتر کے وہاں پر ان کو روک دیا. اسی طرح خندق, پیغمبر کہہ رہے جاؤ 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 اور قرآن کہتا ہے ایسے بیٹھے رہے جیسے سروں پر پرندے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی کرتا ہوں جو جائے گا اس کے ہاتھ خدا فتح مبین عطا کرے گا. کسی کو یقین نہیں آ رہا. قرآن کہتا ہے کہ ویسے بیٹھے رہے جیسے سروں پر پرندے, اگر انہوں نے ذرا جنبش کی تو پرندے اڑ جائیں گے. پھر کیا ہوا, کیسے فتنہ نفاق تھما, سورہ احزاب مسلسل آیات اترنے لگی, وہاں پر پھر اس فتنے کو روکا گیا. اسی طرح خیبر کا حال ہوا, اسی طرح حنین کا حال ہوا, یہاں تک مسجد بنائی لوگوں نے زرار کے نام سے. پیغمبر مسجد ڈھانے کے لیے پہنچے, وہی کا زور تھا, حکم تھا وہی کا. اب ویسے تو کتنا شوبدہ بن جاتا, ہائے پیغمبر نے مسجد گرا دی, ہائے اللہ کا گھر گرا دیا. لیکن کیا ہوا, منافقوں نے اپنے کسی خاص مقصد کے تحت وہ بنائی تھی, پیغمبر نے ڈھا دی, ادھر سے آیا تو قرآن کا نزول شروع ہو گیا. تو پیغمبر کے دور میں فتنہ نفاق کو تنزیل قرآن نے روکے رکھا. لیکن بعد پیغمبر تنزیل بند ہو چکی تھی, یعنی قرآن کا نازل ہونا ختم ہو چکا تھا, اور اس کی وجہ سے فتنہ نفاق کو ایک پوائنٹ پر آ کر وہ اڑ گئے. وہ تھی قرآن کی امپلیمنٹیشن, یعنی تعویل, اس کی انٹرپریٹیشن. اب آیت تو بدلی نہیں جا سکتی تھی, سورہ تو تبدیل نہیں ہوتا تھا. تبدیل کیا چیز ہوگی, انٹرپریٹیشن, مطلب اس کی تعویل. تو پیغمبر کی مشہور حدیث کہ میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی اور علی تعویل قرآن پر جنگ کریں گے. اور صحیح حدیث یعنی تمام صحیح ریفرنسز کے ساتھ تمام بڑی بڑی احادیث کی کتابیں جو اکابرین اہل سنت نے لکھی, ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر جناب ابو بکر, جناب عمر اور جناب علی ابن ابی طالب کے ساتھ ایک سفر واک کر کے طے کر رہے تھے, ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے تھے, تو پیغمبر کا جوتا ٹوٹ گیا. پیغمبر نے پیر سے جوتا نکالا اور جناب علی مرتضیٰ کو کہا کہ علی اس کو گانٹھ دو. علی اسی جگہ پر بیٹھ کر پیغمبر کا جوتا جوڑنے لگے. اس بات کا بڑا فخر کیا ہمیشہ امیر المومنین نے کہ میں پیغمبر کا جوتا سیدھا کروں. دیکھیے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑائی جو ہے ان کی اسی عاجزی اور ان کے سارے. اور ماں پیغمبر کہہ رہے ہیں تو دنیا میں میرا بھائی اور آخرت میں میرا بھائی, اور کہہ رہے ہیں میری عظمت کی علامت ایک میں محمد کا جوتا سیتا تھا. تو وہ پیغمبر کا جوتا سی رہے تھے جناب علی مرتضیٰ, اور آپ جناب ابوبکر جناب عمر کے ساتھ چلتے چلتے تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں. اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک شخص تعویل قرآن پر جنگ کرے گا اسی طرح جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی. تو جناب ابوبکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ کہا نہیں. جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ کہا نہیں. پھر کہا کون؟ کہا وہ جو میرا جوتا سی رہا ہے. یہ دونوں افراد فوراً پلٹ کر جناب امیر کے پاس آئے اور کہا مبارک ہو یا ابن ابی طالب, تم تعویل قرآن پر اسی طرح جنگ کرو گے جس طرح پیغمبر نے قرآن پر جنگ کی.
حیدری امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ بلند کر سلوار.
جناب امیر یہ سن کر مسکرا دیے جیسے کوئی نئی بات نہیں پتا چلی گئی ہمیں پہلے سے پتا. اب تنزیل کی لڑائیاں جمل ہے, صفین اور نہروان ہے, اور تعویل کی لڑائیاں بدر ہے, احد ہے, خندق ہے. یہ بڑی لڑائیاں ہیں تعویل قرآن, تنزیل قرآن کی, وہ تعویل قرآن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفاق ہے کیا, اور قرآن مجید نے اس کو ڈیل کیسے کیا. ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے سورہ موزتین, سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھو, پڑھے جاؤ, پڑھ کر پوکے جاؤ, کیا ہے اس کے اندر؟ قل اعوذ برب الناس, آواز دو اس کو جو رب ناس ہے, ملک الناس جو ناس کا بادشاہ ہے, الہ الناس جو ناس کا پروردگار ہے, الہ ہے, عبودیت کے قابل ہے. اور اس کے بعد صرف ایک فتنے کا تذکرہ کیا, تین ڈائمنشن سے اللہ کو آواز دی ایک فتنے کے مقابلے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا تو فتنہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے کہ اس کی مقابلے کے لیے کبھی الہ الناس کو پکار رہے ہیں, کبھی رب الناس کو پکار رہے ہیں, کبھی ملک الناس کو پکار رہے ہیں. من شر الوسواس الخناس, اس شر سے بچا کہ جو عقل و شعور کے اندر بیماری پیدا کرتا ہے, اور ایسی بیماری جسے پیچھا چھوڑانا چاہو تو پلٹ پلٹ کر وہ بیماری واپس آتی ہے, اور عقل و شعور کی وہ بیماری کبھی بھی راست آپ کا دامن نہیں چھوڑ. ہوتی کن کے اندر ہے؟ من الجنت ومن الناس, ناس کے اندر بھی ہے, جنات کے اندر بھی ہے. عقل اور شعور کی وہ بیماری جسے نفاق کہتے ہیں. اب جناب امیر المومنین کے دور میں یہ بڑا فرق ہے پیغمبر کے دور میں اور جناب امیر المومنین کے دور کے اندر, اور نفاق نے تعویل کی جنگوں کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو نفاق نے بہت زیادہ زور جناب امیر المومنین کے اس پیریڈ میں اٹھایا. ڈاکٹر علی شریعتی نے تین گروہوں سے متعارف کرایا اور اس کا تذکرہ کیا, ناقصین, پاسقین اور مارقین. یہ تین گروہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ناقصین عہد کے توڑنے والے, کیا عہد کیا تھا انہوں نے؟ بیعت کی تھی جناب علی مرتضیٰ کی, اور بیعت کرنے کے بعد مطالبہ قصاص پر ایسے نکلے جیسے علی قاتل تھے, اور جناب علی مرتضیٰ لگام دینا چاہتے تھے بنی امیہ کے بڑھتے ہوئے زور کو, اور آپ لشکر لے کر شام کی طرف نکل رہے تھے. کیا آپ کو خبر آئی کدھر چلے؟ ادھر مکے سے لشکر جو ہے بصرے پہنچ گیا ہے, اس رستے کو چھوڑا, اور آپ پھر آئے پلٹ کر بصرہ, اس ناقصین کے مقابلے کے اوپر, عہد کے توڑنے والوں کے مقابلے کے اوپر. عزیزان گرامی, یہ ناقصین نے عہد کو کیوں توڑا؟ اس لیے کہ علی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. لوگ مکے میں تھے, بڑے بڑے لوگ, پتہ چلا کہ یہاں تو مدینے میں علی کی بیعت ہو گئی, وہ کسی اور کینڈیڈیٹ کے حمایتی تھے, ان کا ہاں یہ تو غضب ہو گیا. پھر گورنر مال لوٹ لوٹ کے مکے پہنچے, ان کے لیے وہیل ایکسیپٹیبل نہیں تھے. اس لیے کہ علی عدل چاہتے تھے, انصاف چاہتے تھے, وہ تنزیل آیات جس پر پیغمبر تھے انہیں کی تعویل چاہتے تھے, اور یہ ان میں سے کسی بات پر متفق نہیں تھے. اب آپ دیکھیے کہ میرا مقصد جمل کی جنگ بیان کرنا نہیں ہے, بات بیان کرنے کی یہ ہے کہ جب رسول نے کہا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی, میں تمہیں دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک خدا کی کتاب اور ایک میری اطرت, اور یہ جڑے رہیں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر پہنچیں گے. اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو فلاح پاؤ گے, اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جمل وہ پہلی لڑائی ہے جس میں مسلمان مسلمانوں کے مد مقابل ہوئے, اور پیغمبر کے دور میں کبھی مسلمان مسلمانوں کے مد مقابل نہیں ہوئے تھے, ہمیشہ کفار سے لڑائی تھی. اب یہ نفاق اور ایمان کی لڑائی کہہ لیں, مسلمان کی مسلمان سے لڑائی کہہ لیں, جب جمل کی جنگ ہو گئی تو اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک مسلمان جیتنے والا گروہ ایک مسلمان ہارنے والے گروہ کے ساتھ کیا سلوک کرے، اس لیے کہ شریعت اس پر خاموش تھی. شریعت اس پر خاموش تھی. اور یہ باب شریعت کا علی ابن ابی طالب نے لکھا. شریعت کا یہ باب علی ابن ابی طالب نے مکمل کیا کہ جب مسلمان مسلمانوں کے مد مقابل آ جائیں تو اس وقت شریعت کے احکام کیا ہیں، ان کے مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کی گرفتاریوں میں کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کے مال و متاع کے اندر کیا سلوک ہونا چاہیے. یہ جیتنے والا گروہ بہت زیادہ خوش ہو کر ان کے مال و متاع کو کھینچنے کے لیے جا رہا تھا، ان کے بچوں اور عورتوں کو قبضے میں لینے کے لیے جا رہا تھا. اللہ اکبر، اگر علی جمل میں نہ جاتے تو شریعت کا یہ باب نامکمل رہ جاتا.
عصمت علی مرتضیٰ بلند تر صلوات.
شریعت کا یہ باب نامکمل رہ جاتا. لوٹ مار کرنے والوں کے ہاتھ روک دیے، لاشوں کو اکٹھا کیا، خندقیں کھودی، لاشیں دفنائیں، کھڑے ہو کر خود نماز پڑھی. لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیں. تو سوال کیا کہ پھر جناب عائشہ کے کس کے حصے میں جائیں گی؟ کتنا پرٹیننٹ سوال تھا، اتنا پرٹیننٹ سوال ہے کہ جناب عائشہ کس حصے میں جائیں گی جب اگر آپ نے عورتوں اور بچوں کو یا ان قبضہ کرنا ہے جیسے عرب کے دستور تھے، اور وہیں پر لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئیں. وہ باپ شریعت کا. پھر احترام سے ان عورتوں کو، جناب عائشہ کو، سب کو آپ نے رخصت کیا، مردوں کو دفنایا، ان پر آنسو بہائے، کسی کا مال کسی کو لوٹنے نہیں دیا. یہ ہے شریعت کا وہ باب. ایک باب شریعت کا باپ نے مکمل کیا اور ایک باپ شریعت کا اولی الامر میں بیٹے نے مکمل کیا. اور یہ دو باب اگر مکمل نہ ہوتے تو دین اسلام کی شریعت نامکمل تھی. تو ناقصین سے جناب علی مرتضی نے اس جنگ میں جا کر قرآن کی تعویل کی، قرآن کی امپلیمنٹیشن بتائی. پھر جب علی قاسطین کے مقابلے پر آئے، قسط اور عدل کو کاٹنے والے، وہ لشکر جو معاویہ بن ابو سفیان صفین کے لیے جمع کر کے لایا، ابھی دیکھیے کتنی بڑی سازش ہو گئی جناب علی مرتضیٰ کے خلاف کہ وہ لشکر جو آپ لے کر لڑنا چاہتے تھے اہل شام سے، وہ لشکر ڈس انٹیگریٹ ہوا جمل میں، بہت سارے لوگ قتل ہوئے، بہت مارے گئے. اور ایک لڑائی کے بعد زور اور ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور وہاں وہ تازہ دم لشکر تھا صفین کا جو اہل شام لے کر آئے، اور یہاں پر ایک جنگ لڑا ہوا لشکر تھا جمل میں، تھکا ہوا لشکر. اس کے باوجود بھی جو صفین کی مارکہ آرائی کی علی مرتضیٰ نے، اور آخر کار منافقوں نے شاعر اسلام کو علی کے خلاف استعمال کیا. قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے. اب آپ یہ دیکھیے، اگر لوگ اس حدیث پر، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، ایک جملہ، فقط ایک جملہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یہ ایک جملہ اتنا بھاری ہوا، اتنا امپیکٹفل تھا، اور اتنا زیادہ اس نے پیغمبر کی اس حدیث کو نقصان پہنچایا، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عترت. اس جملے نے اس حدیث ثقلین کو کاٹ کے پھینک دیا. اگر حدیث ثقلین پر اعتبار ہوتا تو نیزوں پر اٹھے ہوئے قرآن سامت کو جھوٹے بھر کر اٹھا رکھے تھے. اور یہاں علی چیخ رہے ہیں، میں قرآن ناطق ہوں، پیغمبر سے تم نے نہیں سنا، علی المال حق والحق مال علی، علی المال قرآن والقرآن مال علی، کوئی سننے کو تیار تھا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ قرآن اٹھا ہوا ہے. اگر وہ حدیث یاد آتی ہی تارکن فکم ثقلین، یہ کتاب جہاں ہوگی وہاں عطرت ہوگی، اور جہاں عطرت ہوگی وہیں کتاب ہوگی، اس کے علاوہ نہیں. تو اٹھے ہوئے برخے تو جھوٹے موٹے اٹھا دیے تھے قرآن کہہ کر ریزوں پر، لوگ کہتے نہیں یہ ٹریپ ہے، لیکن لوگ اس ٹریپ میں گئے. کیوں گئے؟ حسبنا کتاب اللہ، اس ایک جملے کی طاقت نے آل محمد کو قرآن سے اس طرح کاٹ کر علیحدہ کر دیا کہ بھرے میدان میں لوگ وہ جھوٹے اٹھے ہوئے نیزوں کو کہا کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے. تم چاہے قرآن ناطق ہو، پیغمبر کے بھائی ہو، عطرت ہو، مولا ہو، سب کچھ ہو، واپس بلاؤ فوجوں کو، ورنہ ہماری تلواریں ہیں اور آپ کی گردن ہے. یہ ہے نفاق، سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے نفاق کہ جہاں عطرت ہو قرآن سے علیحدہ کر دیا. عزیزان گرامی، دو بڑے خطرے ہیں، ایک یہ مکار لوگ جن کے پیغمبر نے ہوشیار کیا کہ زبان کی خوبصورتی کے ساتھ ایسی باتیں کریں گے کہ ان سے بڑا مزہ کا کوئی ہمدرد ہی نہیں ہے، دل میں ایسی کھوٹ ہوگی کہ اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. دوسرے ان کے ساتھ جاہل عوام کا گروہ جمع ہو جائے گا. اب یہ دو، یہ کمبینیشن بڑا لیتھل ہے، چالاک لوگ اور ان کے فالوور جاہل عوام، اور یہ کمبینیشن کہاں پر جمع ہوا؟ مہربان جاہل عوام چالاک لوگوں کے ٹریپ میں آ گئے، اور اس حد تک ٹریپ میں آ گئے کہ چند نمازیں پڑھنے والے جن کے گھر میں نمازیں آئیں ان سے سوال کرنے لگے، چند آیات کی تلاوت کرنے والے ان کو چیلنج کرنے لگے جن کے گھر میں قرآن اترا. تین سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں صفین کے بعد اس عوام کے جاہل لشکر نے جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے اپنے نام کے آگے امیر المومنین کیوں کاٹا؟ جب دونوں لشکر کے آدمی بیٹھے نا تو کہا، لکھا امیر المومنین تو کہا کاٹو، ہم تو گراؤنڈ زیرو پر بات کر رہے ہیں، تو کہا آپ نے امیر المومنین کیوں کاٹا؟ اگر آپ اپنے آپ کو مومنوں کے امیر سمجھتے تھے تو آپ کو نہیں کاٹنا چاہیے تھا. کہا میں نے بالکل اسی طرح کاٹا جس طرح پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے وقت پہ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنے آپ کو رسول نہیں سمجھتے تھے، رسول رسول سمجھتے تھے، اور میں نے رسول کی سنت پر عمل کیا. جب لکھ رہے تھے جناب امیر المومنین صلح حدیبیہ تو ان کافروں نے کہا، لکھا آپ نے محمد رسول اللہ، کہا اگر رسول مانتے تو پھر لڑائی کیوں کرتے، کاٹو. تو کہا علی کاٹ دو. کہا میں تو نہیں کاٹ سکتا، آپ نے خود قلم پکڑا اور اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. تو کیا اس لیے کاٹ دیا کہ پیغمبر اپنے آپ کو رسول نہیں سمجھتے تھے؟ پیغمبر اپنے آپ کو، پیغمبر کو پتا تھا وہ رسول تھے، لیکن بعض معاملات میں اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہیں. کہا میں نے تو پیغمبر کی سنت پر عمل کیا. کہا آپ نے حکم کیوں قبول کیے، آربیٹریشن کیوں قبول کیا؟ اگر آپ امام حق ہیں تو آپ کو اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہیے تھا، آربیٹریشن کو نہیں قبول کرنا چاہیے تھا. تو کہا میں نے اسی طرح آربیٹریشن کو قبول کیا جس طرح خیبر کے یہودیوں کے خلاف پیغمبر نے آربیٹریشن کو قبول کیا تھا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیغمبر حق، نبی صاحب وحی، صاحب کتاب، ان کا اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، انہیں آربیٹریشن کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. جس طرح پیغمبر نے یہودیوں کے خلاف آربیٹریشن کو قبول کیا، اسی طرح میں نے بھی اس آربیٹریشن کو، حالانکہ میں اس سے متفق نہیں تھا، تمہارے کہنے پر میں نے اس آربیٹریشن کو پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے قبول. تیسرا سوال کر بیٹھے. اب جاہل عوام کی بات کر، کس سے بات کر رہے؟ علی مرتضیٰ. انا مدینۃ العلم ولی بابہ، انا دار الحکمتہ ولی بابہ، میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا گھر دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ باتیں علی سے ہو رہی ہیں. اسی گھر میں قرآن اترا اور پیغمبر نے کہا تعویل قرآن پہ جس کی لڑائی ہوگی اس سے کہہ رہے ہیں. کہا آپ نے یہ کیوں کہا؟ تم جس کو چاہو بلا لو، جس کو چاہو اپنے نامنیٹ کر لو اپنا بندہ. کیوں یہ آزادی دی؟ کہا سنت رسول کے تحت. جب نجران کے نصارہ اور عیسائی پیغمبر کے سامنے آئے تو پیغمبر کو حکم خدا تھا فمن ہا جگہ فی من بعد ما جاکم العلم فقل تعالوا ندوا ابنانا وابناکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ جس کو چاہو ہم اپنے لے آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے آؤ اپنی لے آئیں گے، تم اپنے نفوس لے آؤ ہم اپنے لے آئیں گے. ثم نبت الفنا جلت اللہ لڑکا زمین، اس کے بعد جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے. تو یہ سنت پیغمبر اور سنت قرآن ہے کہ انہیں اس بات کی آزادی دی گئی کہ جس کو چاہو تم لے آؤ. ہم نے اسی کی پیروی کی کہ جس کو جس طرح قرآن اور پیغمبر نے چاہا. اس کے باوجود بھی کیا وہ گروہ جناب علی مرتضیٰ کی اس آرگیومنٹ سے متفق ہوا؟ نہیں. کیوں متفق نہیں ہوا؟ جاہل عوام اور ان کے ذہن کو کنٹرول کرنے والے وہ نفاق کے بڑے بڑے سردار. تو نفاق کا وہ گروہ خارجیوں کی شکل کے اندر علی ابن ابی طالب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کتنا بڑا چیلنج تھرو کیا انہوں نے، بہت بڑی زک لگائی. 4.5 سال میں ایک جمل کی لڑائی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 80,000 آدمی اس میں قتل ہو گیا، پھر ایک صفین کی لڑائی ہوئی اس میں ہزاروں آدمی قتل ہو گیا، پھر ایک نہروان کی لڑائی ہوئی اس میں ہزاروں آدمی مارا گیا. آپ ہی دیکھیے کہ سکون کا ایک لمحہ علی ابن ابی طالب کو میسر ہوا کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک نظام اور ایک معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. جو ادھر ادھر چیزیں بکھر گئی تھیں ان کو واپس اپنے صحیح مقام پر لاتے. نہیں، یہ سارا نفاق کی سازشوں کا ایک حصہ تھا کہ جو کچھ بکھر گیا اور پھیل گیا وہ اسی طرح بکھرا اور پھیلا رہے، یہ واپس اسے اس کی مرکز کی طرف لانے نہ پائے. اب سوال یہ بیٹا ہوتا ہے، یہاں بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ دیکھیے لوگوں کی ضرورتیں اتنی بڑی کیسے ہیں؟ بستر رسول پہ سونے والا، ہر جنگ میں پیغمبر کا علم اٹھانے والا، پیغمبر تبوک پہ گئے تو اپنی جگہ قائم مقام کر کے گئے اور ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا جس کا میں مولا اور آقا ہوں اس کے علی مولا اور آقا ہیں. آخر یہ ہوا کیا کہ کامن مین کی لیول پر آ گئے نا، یہ لاس آف اسٹیٹس کیسے ہوا؟ میرے دوستو یہ زبردست لاس آف اسٹیٹس ہے کہ علی کے مقابلے پہ کبھی کوئی جمل میں لشکر لے کے آ رہا ہے، کبھی صفین میں اہل شام جمع ہو رہے ہیں، کبھی وہ دو دو کوڑی کی حیثیت کے نہروان میں جنگلی جاہل عوام اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ لاس آف اسٹیٹس کیسا ہوا؟ لاس آف اسٹیٹس کی پہلی وجہ وہی حسبنا کتاب اللہ، جس کے نتیجے میں سقیفہ وجود میں آئی اور علی کے ہاتھ سے خلافت نکل گئی. جب خلافت نکلی تو پولیٹیکل اسٹیٹس کمپرومائز ہو گیا. اب جو صاحب حکومت ہے لوگ اسی کی طرف دیکھیں گے نا، جب آپ حکومت میں نہیں ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پروٹوکول بھی لگتا ہے، ہٹو بچو ادھر 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 رکو ادھر رستے ختم کرو. اور جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو اپنا ہی آپ صندوقچہ اٹھاتے ہیں، جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اکانومی کی سیٹ تلاش کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے. اور جب آپ حکومت میں ہو تو 25 سال لاس آف پولیٹیکل اسٹیٹس ہوا، اقتدار نکل گیا سے تب، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس اقتدار جا رہا ہے، مڑ کے ادھر آ ہی نہیں رہا. جب آ ہی نہیں رہا تو لوگوں نے کہا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو پولیٹیکل سینئروں سے ہی آؤٹ ہو گئے. دوسری امپورٹنٹ جو دھکا لگا حسبنا کتاب اللہ، وہ کیا دھکا تھا؟ لاس آف اکنامک پاور، فدر پر قبضہ کر لیا ان جاگیروں پر جس پر لوگ پلتے تھے. اچھا اب کوئی دینے والے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے، پرووائڈر کی طرف، کہ چلو یہ ہمیں دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اسے دروازے میں مانگتے ہیں، تب بھی لوگ جڑے رہتے ہیں اس دروازے سے. جب لاس آف اکنامک پاور ہوئی، اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، تو لوگوں نے مڑ لیا کہ اب اس گھر سے تو کچھ مل بھی نہیں سکتا. تو پولیٹیکل اسٹیٹس کا بھی لاس ہوا اور اکنامک اسٹیٹس کا بھی لاس ہو گیا. لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئیں. ایک بہت اہم بات ہوئی انہی چند ایام کے اندر, اور وہ تھا مورل اور سوشل اسٹیٹس. جب دربار میں جناب فاطمہ اور علی کی گواہی کو مسترد کیا گیا, اللہ اکبر, جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ صدیقہ اکبر ہے میری بیٹی, اور وہ علی انہوں منی منا من ہوں, تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں, ان کی گواہی کو جب مسترد کیا گیا تو عوام الناس میں اس کا کیا سوشل امپیکٹ ہوا کہ ان کی تو گواہی بھی بیکار ہے. یہی ہوا نا, یہی ہوا. اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی, یہ پرپیچوئل سفر جب چلا آگے تو پولیٹیکل سینیرو تبدیل ہوا, اور بدترین دشمنوں کے ہاتھ میں آل محمد کے سیاست کی انام خدا چلی گئی. ابو سفیان نے علی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا فرزند ابو طالب, تم ایسے ڈرے بیٹھے ہو گھر کے اندر, اور گھٹیا اور کمزرف قسم کے لوگ حکومت کے انام کو پکڑے جا رہے ہیں, حق تو یہ تھا کہ تم تخت اقتدار پر بیٹھتے یا ہم تخت اقتدار پر بیٹھتے. آؤ, اگر افراد کی قلت ہے تو میں تمہارے لیے لشکر اکٹھے کرتا ہوں اور لڑ کر تمہیں تمہارا حق دلاتا ہوں اور تمہیں کرسی اقتدار پر بٹھاتا ہوں. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی آفر تھی, یہ اتنی بڑی آفر تھی کہ علی مرتضیٰ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس آفر کو قبول کرتا. اور اس کے بعد کیا ہوتا, وہ علی حنین کے میدان میں دیکھ چکے تھے. حنین کی جنگ میں 10,000 کا لشکر لے کر پیغمبر گئے, اور 2,000 کے طلقاء نیو کنورٹس مکے کے ابو سفیان کی سربراہی میں پیغمبر کے ساتھ چلے, لیکن انہوں نے جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. یہ 2,000 آدمی کنارے پر کھڑے ہو کر حنین کی وادی کے پہاڑیوں ٹیلیوں پر کھڑے ہو کر جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا, اور جب پہلے حملے میں مسلمان راؤٹ ہوئے اور بھاگنے لگے اور ایسے بھاگ رہے تھے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا, تو ایسے میں ابو سفیان خوش ہو کر بغلے بجا رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا کہ آج محمد کا جادو ٹوٹ گیا. وہ پارٹیسپیٹ کرنے نہیں آئے تھے, وہ موقع کی تلاش میں آئے تھے. نفاق پوشیدہ رستہ رکھتا ہے کہ اگر یہ جیت گئے تو ہم ان کے ساتھ ہی ہیں, اور اگر یہ ہار گئے تو ہم مزید ان کی بٹائی کریں گے, واپس پلٹ کر مکے آئیں گے اور دوبارہ مکے پر قبضہ کریں گے. یہ اسٹریٹجی تھی انہیں کی, ابو سفیان کے اس 2,000 کے لشکر کی. جب سارا لشکر بھاگنے لگا, فقط 8 آدمی تھے پیغمبر کے ساتھ, آواز دی, کہا جناب عباس اپنے چچا کو زور سے پکارو, لوگوں کو اللہ اکبر پکار رہے ہیں, کوئی نہیں آ رہا. علی کو اشارہ کیا, میدان میں اترے, ثقیف اور حوازن کے سرداروں کے جب سر اتارے علی نے, اور ہارا وہ محاذ دوبارہ پکڑا. اب پھر آپ نے ابو سفیان کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا, محمد کا جادو ابھی بھی قائم ہے. تو محمد کا جادو کہاں تھا, دستِ علی میں. محمد کا جادو دستِ علی میں تھا, تو محمد کا جادو وہاں نہیں ٹوٹ سکا. حنین کی جنگ کا وہ منظر علی کی آنکھوں میں گھوم گیا. آج میں نے کہہ دیا کہ ہاں تو مدینے کی گلیوں میں گاجر اور مولی کی طرح مسلمان کٹ رہے ہوں گے, اور ابو سفیان دوبارہ مکے کے ساتھ ساتھ مدینے پر بھی قابض ہو جائے گا. کہا ہمیں تمہاری اس امداد کی کوئی ضرورت نہیں, تمہارا کینہ بھی نہیں گیا جو مجھ سے اور پیغمبر سے اس تبلیغ کے بدلے میں تمہارے دل میں موجود ہے. اب عزیزان گرامی, یہ جو چھوٹا سا پیریڈ ہے نا جناب علی مرتضیٰ کا, 4.5 سال کی خلافت, یہ آل محمد کی پولیٹیکل ریوائیول کا پیریڈ ہے. بس یہ لمیٹڈ اور بہت شارٹ پیریڈ ہے کہ جہاں پر خاندان پیغمبر کی پولیٹیکل ریوائول ہوئی, لیکن جیسے ہی علی مرتضیٰ قتل ہوئے وہیں پر یہ سلسلہ رک گیا. اگر یہ چوتھی خلافت بھی نہ ملتی نا علی کو, تو مسلمانوں کے پولیٹیکل سین سے خاندان نبوت فارغ ہو چکا تھا. لیکن جیسے ہی علی قتل ہوئے وہیں پر یہ سلسلہ دوبارہ رک گیا, اور اس حد تک رکا, اس حد تک رکا کہ امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں منبر سے جناب امیر کو گالیاں دی جاتی تھیں. 90,000 منبر تھے, ہر منبر سے لعنت کی جاتی تھی, اور جب امام حسن علیہ السلام اٹھ کر چلے جاتے تھے مسجد سے تو آدمی بھیج بھیج کر دوبارہ بلوایا جاتا تھا کہ سنو کہ ہم علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد معاویہ نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اب دیکھیے اس 4.5 سال میں کیا علی بہت طاقتور تھے؟ علی ایک گورنر کو نہیں ہٹا سکے. نفاق کتنا مضبوط تھا, کتنا چاروں طرف اس کی جڑ پھیلی ہوئی تھی. معاویہ کو ڈسلاج نہیں کر سکے علی, وہ بدام برابر میں خلافت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا علی کے. اتنا کمزور کر دیا تھا اس جاہل عوام اور منافقوں کے ٹولے نے مل کے, نہیں ڈسلاج کر سکے. اور جب قتل ہو گئے تو بیٹے باپ پر پڑنے والی گالیاں نہیں روک سکے. 150 سال تک بنی امیہ کی دور حکومت میں علی اور اولاد علی کو ممبروں سے گالیاں دی گئی, کھینچ کھینچ بلاتے تھے اور سامنے بٹھاتے تھے. حتیٰ کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا معاویہ نے, تو آپ لاس آف پاور کی انتہا دیکھیے آل محمد کے. امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نانا کے پہلو میں دفن نہ کر سکے. جوش و خروش سے نعرے لگانا آسان ہے, لیکن اس 53 برس کی عاشور کا ذکر کرنا بڑا مشکل ہے. جنازہ تیار کر کے سوار دوش نبی کا مسجد نبوی کی طرف لائے حسین, اور وہاں مروان ڈٹ کے کھڑا ہوا کہ تم نے خلیفہ سون کو دفن نہیں ہونے دیا, میں حسن کو دفن ہونے نہیں دوں گا. کیا قبر نبی مروان کی جاگیر تھی, بنی امیہ کی جاگیر تھی, اور خلیفہ سون کا مقام کیا امام حسن علیہ السلام کے برابر تھا؟ وہ سوار دوش رسول تھا, وہ رسول کے گلشن کا پھول تھا, اسے سینے پر رسول سلاتے تھے, اس کی بالوں کو رسول سونگتے تھے, اس کے ہاتھ میں باغے اپنے بال پکڑاتے تھے, اس کے نکاح سردار جوانان جنت ہے. جنازہ تیروں سے چھلنی کیا گیا. آپ اس لاس آف پاور کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ مدینے کی مسجد جو نبی کی تھی, وہ قبر جو ان کے نانا کی ہے, اس پر سے نواسے کا جنازہ اٹھا لیا گیا. کہاں لے آئے؟ کامن مین کی لیول پر لے آئے. اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا انی تارک الفیقوں میں سقلین, ارے یہ کتاب کے ساتھی ہیں, یہ نبی کی اطرت ہے. کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ, وہ ایک نعرہ جو لگا دیا گیا, اس ایک نعرے نے ادھیڑ کے رکھ دیا آل محمد کو. اب عزیزو, اگر حسین یہ کربلا کے دشت میں مانیے زبہ عظیم بن کے نہ جاتے, تو قیامت تک کے لیے ان منافقوں نے آل محمد کو اسلام سے کاٹ کر پھینک دیا تھا. اگر امام حسین علیہ السلام سوال پیدا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام لشکر کیوں نہیں جمع کیا آپ نے, آپ بھی 10-15 ہزار آدمی جمع کرتے, نعرہ لگاتے, لے کے جاتے, لڑائی ہوتی, جو جیتا ہارتا برابر کا مقابلہ ہوتا. اگر یہ ہوتا تو اس کا انجام بھی صفین جیسا ہوتا. حسین اس لیے نہیں گئے, حسین کس لیے گئے؟ دین کی وراثت جو آدم سے خاتم تک اس خاندان میں اتری تھی, اس وراثت کو منافقوں کے ہاتھ سے نکال کر دوبارہ آل محمد کے ہاتھ میں دینے کے لیے. پردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میرے لیے اس راہ کو پسند کر جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہے, اور اس راہ کو اختیار کیا حسین ابن علی نے. ورنہ آپ یہ دیکھیے نا, اب سوال ذہن کرتا ہے بھائی 6 مہینے کے بچے کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی لڑنے جاتے, جنگ و جدل کے لیے جاتے تو 6 مہینے کا بچہ نہ لے جاتے. لیکن جہاں بات دین کی ہو وہاں جوان ہو یا بچہ ہو, بوڑھا ہو یا مرد ہو, عورت ہو یا بچہ ہو, سب برابر ہے, ہر ایک ریسپانسبل ہے. تو حسین ابن علی یہ جو کربلا کے دشت کی طرف نکلے اور بغیر لاؤ لشکر کے نکلے, کہیں قاسم ساتھ ہیں, اونو محمد ساتھ ہیں, علی اکبر جیسا جوان رانا ساتھ ہیں, عباس جیسا کڑیل جوان ہے, گھر 18 بنی ہاشم ہیں, تھوڑے سے اصحاب ہیں, اور 1 مہینے کا بچہ لے کر حسین مدینے سے نکل پڑے. جو کربلا پہنچتے پہنچتے اس کی عمر 6 مہینے ہو گئی. تو یہ کیوں کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ وہ آخری مارکا جو کربلا میں آپ نے لڑا, اور آپ کے گوشت اور خون جب دشت اور صحرا میں بکھیرا گیا, اس ایک مارکے سے لا الہ الا اللہ حسین ابن علی کے ساتھ جڑ گیا. اس ایک مارکے سے حق خاندان پیغمبر کے ساتھ جڑ گیا. اس ایک مارکے سے باطل علیحدہ ہوا, قرآن والے علیحدہ ہوئے. اس ایک مارکے سے مباہلے والے الگ ہوئے, ان کے مد مقابل الگ ہوئے. اس ایک مارکے سے بدر والے علیحدہ ہوئے, ان کے مخالف علیحدہ ہوئے. یہ ایک مارکہ تھا جو صبح شروع ہوا, عصر عاشور کو ختم ہو گیا, اور قیامت تک کے لیے حق کے بنائے لا الہ حسن حسین
حیدری
کے لیے حقاؤ کے بنائے لاؤ لاؤ حسن حسین. جہاں جہاں لا الہ کی سزا اٹھے گی وہاں وہاں حسین کی قربانی یاد آئے گی. یہ سر نہ دیتے حسین اور یہ گھر نہ دیتے حسین تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ منافقوں اور جاہل عوام کے بھتے چڑھ چکا تھا. اور ایک بار دوبارہ آپ نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اسلام کے سیاسی منظر پر اور اسلام کے دینی روح میں آل محمد کو داخل کر دیا.
لبیک یا حسین,
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 محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
بس عزیزو, حسین ابن علی کربلا کے دشت میں آئے اور عاشور کی وہ رات جب آپ کے خیموں میں
تسبیح اور صلات کی آوازیں ایسی آ رہی تھیں جیسے شہد کے چھتے سے شہد جمع کرنے والی اس مخلوق کی بنبناہٹ آتی ہے جسے اللہ نے اس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے. سب لوگ صبح کے لیے اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہے تھے اور جناب رباب آپ کے پاس کوئی قربانی نہیں تھی. شاید بیٹے کو کہہ رہی ہوں علی اصغر تم بھی بڑے ہوتے تو کل کوئی داد شجاعت دکھاتے, بابا کے آگے اور پیچھے چلتے. آہستہ آہستہ حسین ابن علی کا چھوٹا سا قافلہ نیزوں تلواروں کی بھیڑ چڑھا یہاں تک کہ آپ تنہا رہ گئے. خیمے سے باہر نکل کر آئے, لاشیں رکھتے رکھتے حسین خون آلود اور زخمی زخمی تھے. جب میدان میں لاش اٹھانے جاتے تیروں کی برسات ہوتی, نیزے چلتے پھر اس میں سے لاش اٹھائی جاتی. ہر لاش کو لا کر آپ نے اس خیمے میں رکھا جو آپ نے لاشوں کے لیے بنا رکھا تھا. ٹیلے پر آ کر کھڑے ہو گئے آپ اور آپ نے آواز دی حل میں ناصر انجل سبنا ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. آپ کسے بلا رہے تھے, کسے بلا رہے تھے؟ قاتلوں کو بلا رہے تھے؟ جواب دینے والے تو سارے کے سارے اس دشت کی نظر ہو چکے تھے. تین بار آپ نے کہا حل میں ناصر انجل سبنا, حل میں ناصر انجل سبنا, حل میں ناصر انجل سبنا, کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ اس آواز کا بلند ہونا تھا خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی. آپ پلٹ کر آئے اور آپ نے کہا کہ ابھی نہ رو, ابھی میں زندہ ہوں. تو جواب ملا کہ فرزند رسول علی اصغر پیاس سے جاں بلب ہے, بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. امام حسین علیہ السلام خیمہ گاہ میں تشریف لائے اور رباب سے کہا بچہ ہمارے حوالے کر دو, شاید کہ ہم اسے کچھ تھوڑا سا پانی پلا سکیں. بیوی نے بچہ دے دیا. امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے باہر لے کر نکلے چھ مہینے کے بچے کو تو جھلستی ہوئی اور تپتی ہوئی دھوپ نے اس پیاسے پر اپنی چمک ڈالی, بچہ بلکنے لگا. آپ نے ابا کے دامن سے جناب علی اصغر کو ڈھانپ لیا. اسی طرح ڈھانکے ڈھانکے آپ آئے لشکر آدھا کے سامنے تو وہاں سے آواز بلند ہوئی, حسین کیا قرآن اٹھا کر لائے ہو اور صلح کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کس بات کی صلح؟ وہ 18 برس کا بچہ تمہارے سامنے چلا گیا, وہ 32 برس کا بھائی دریا پر دم توڑ گیا, وہ بھرا گھر ختم ہو گیا, اب کس بات کی صلح, کس بات کی صلح؟ یہ کہہ کر دبا دامن ہٹایا ابا کا اور کہا یہ بچہ جاں بلب ہے, لڑنے کے قابل نہیں ہے, اسے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. سوال آپ کیا, آپ نے کسی نے جواب نہیں دیا. اس لشکر میں وہ سارے بھی موجود ہیں جو حور کے ساتھ آپ کو گھیرنے کے لیے آئے تھے, جن پر آپ نے اپنی مشقوں کے دہانے کھول دیے تھے. آپ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو آواز بھی دی, یاد کرو, کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے کہا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو میں اسے خاک پہ لٹائی دیتا ہوں اور ہٹ جاتا ہوں, تو میں سے کوئی صاحب اولاد آ کر دو قطرے پانی اس کے حلق میں ڈال دیں. یہ کہہ کر آپ نے علی اصغر کو
کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لٹایا اور خود پیچھے ہٹ گئے. اللہ اکبر. علی اصغر نے اس خاک پر بیڑیاں رگڑنی شروع کی, بچہ بلکنے لگا, کوئی پانی دینے آگے نہیں بڑھا. ہائے حسین, آپ نے بچہ اٹھا لیا, بچہ اٹھا لیا, اور اس کے بعد اس کا رخ فوج اشکیا کی طرف کیا اور کہا, علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو, حجت تمام کرو. بس اتنا کہنا تھا, بچے نے سوکھی زبان ہوٹوں پر پھیری, لشکر منہ پھیر کر رونے لگا. پسرے ساز نے آواز دی, ہرملا اختاب کلام الحسین, ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر, سے پہلو تھی. حسین دفن کر چکے تھے, علی اصغر کی لاش دفن کر چکے تھے. ایک نیزہ اٹھایا اور کھوتا پھرا, شمر کھوتا